أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدين الساعين وهو خير الناصرين والمهين. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمنين الكرام، اشتہاروں کے حقوق صحیفہ سجادیہ کی روشنی میں یہ عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، جہاں روزے کا مہینہ ہے، اور ہم دعاگو ہیں کہ خداوند متعال آپ سب کے صیام اور قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جہاں پر خداوند متعال نے روزے کا حکم دیا ہے، روزے کی آیات ہیں سورہ بقرہ میں، انہی آیات کے درمیان ایک آیت دعا کی ہے، جس سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ روزے کا اور دعا کا، ماہ رمضان کا اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ویسے بھی ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ اس مہینے میں ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنا دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کے برابر ہے. تاکہ ہم اس فضیلت سے بحریاب ہو سکیں، فیضیاب ہو سکیں اور ہمارا موضوع بھی واضح ہو سکے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں، جس میں خداوند متعال نے روزے کی بات کی ہے، روزے کے واجب ہونے کی بات کی ہے. جہاں روزے کے مختلف احکام بیان کیے ہیں، وہاں پر دعا کا بھی حکم دیا ہے. پہلے تلاوت سنتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال نے سورہ بقرہ کی آیہ 183 میں روزے کا حکم بیان کیا ہے کہ تم پر روزے کو واجب کر دیا گیا ہے. اس کے بعد روزے کے مختلف احکام بیان ہوئے، اور آیہ نمبر 186 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے رسول، اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نزدیک ہوں. اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. البتہ انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، راہ راست کو پا لیں۔ اب ان آیات کی اس ترتیب سے جو نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کا اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دعاؤں کی معروف کتاب مفاتح الجنان کی طرف مراجعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ دوسرے مہینوں کے مختلف ایام میں دعائیں وارد ہوئی ہیں، لیکن پورے سال میں سب سے زیادہ جو دعائیں منقول ہیں وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں ہر نماز کے بعد کی دعا ہے، جس میں روزانہ کی مشترکہ کئی دعائیں ہیں، جس میں ہر دن کی دعا ہے، جس میں ہر رات کی دعا ہے، جس میں لیالی قدر کی مخصوص دعائیں ہیں، جس میں افطار کی دعا ہے، سحری کی دعا ہے، یعنی یہ پورا مہینہ بھرا ہوا ہے دعاؤں سے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کا اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اپنے اعضاء اور جوارح کو حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی نورانیت پیدا ہوتی ہے، ایک معنوی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، اور پھر خداوند متعال اسے خود سے خطاب کرنے کا اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، اور وہ دعا کے ذریعے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے عرائض کو پیش کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق۔ اس آئے مجیدہ میں خداوند متعال ضمانت دے رہا ہے کہ جو بھی دعا کرے گا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا۔ ہو سکتا ہے کبھی ہمیں زندگی میں ایسا پیش آیا ہو کہ ہم دعا کریں لیکن وہ دعا قبول نہ ہو، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آئے مجیدہ میں تو خداوند متعال نے ضمانت دی ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا، پھر کیوں کر میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ بسا اوقات میں کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے، بلکہ بعض ہماری دعائیں شاید کئی سالوں پر مشتمل ہوں، کئی سالوں سے کوئی مانگ رہا ہے کہ خدایا مجھے اولاد عطا فرما، مخلصانہ خالصانہ خدا سے التجا کر رہا ہے، لیکن نہیں، یا کوئی اور دعا ہو۔ اب جب خداوند متعال نے دعا کے قبول کرنے کی ضمانت دی ہے، وعدہ کیا ہے، تو پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یا دعا قبول ہو رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم اپنی محدودیت کی وجہ سے ان تمام اسرار اور حقائق کو درک نہیں کر سکتے جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ اس کائنات میں کئی ایسے اسرار اور حقائق ہیں جن تک ہماری دسترسی نہیں ہے، جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اس آئے مجیدہ میں جو خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری روایات میں پھر بیان کیا گیا ہے کہ دعا قبول ہونے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال وہی چیز جو انسان مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، مصلحت ہوتی ہے، بندہ خالصانہ سوال کر رہا ہے، خداوند متعال کی عطا میں کوئی محدودیت نہیں ہے، تو خداوند متعال اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے، کسی کی آواز خدا کو بہت پسند آ گئی ہو، خدا وہ آواز سننا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے میرا بندہ یہ مجھے پکارے، ایسا نہیں ہے کہ اسے اجر سے محروم رکھے گا،
ایسا نہیں ہے کہ اسے انعامات اور اکرامات سے محروم رکھے گا، ہاں ایسا ہے کہ جلدی نہیں دے رہا لیکن اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر یہاں نہ دے تو ہماری روایات میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن اسے ضرور ملے گا۔ یہاں تک روایات میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اپنا نام اعمال دیکھے گا، کچھ ایسی عبادتوں کا ثواب دیکھے گا جو اس نے انجام نہیں دی تھی، وہ سوال کرے گا خدایا یہ عبادت میں نے انجام نہیں دی، یہ کس چیز کا ثواب ہے، یہ میرا نام اعمال ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تمہارا ہی نام اعمال ہے، البتہ یہ وہ ثواب ہیں جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور دنیا میں مستجاب نہیں ہوئی۔ جو دعا اس دنیا میں مستجاب نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز نہیں دی جاتی، اس کا بدلہ خداوند متعال ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں بندہ یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ تو کبھی آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، کبھی کسی دعا کی وجہ سے، میں نے دعا مانگی اولاد کے لیے، میں نے دعا مانگی رزق کے لیے، میں نے دعا مانگی امتحان میں قبول ہونے کے لیے، میں نے دعا مانگی حج اور زیارات کی توفیق عطا ہونے کے لیے، میں نے دعا مانگی کسی مریض کی صحت یابی کے لیے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں خداوند متعال نے ایک مصیبت کو مجھ سے ٹال دیا۔ اب میں اپنی محدود فکر کی وجہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے کچھ ملا نہیں، مجھے کچھ دکھا نہیں، وہ جو مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، وہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اگر میرا خدا پر ایمان ہے تو پھر مجھے یہ قبول کرنا پڑے گا کہ دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، یا آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، یا دنیا میں کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا کبھی ایک دعا مانگتا ہوں میں اس میں مصلحت نہیں ہوتی، خداوند متعال اس سے بہتر چیز مجھے عطا کرتا ہے۔ یہ بھی قبولیت دعا کی ایک صورت ہے۔ تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے پھر اسی چیز کے ملنے کی صورت میں، چاہے پھر کسی مصیبت کے ٹل جانے کی صورت میں، چاہے پھر آخرت کا ذخیرہ بن جانے کی صورت میں، چاہے پھر اس دنیا میں کوئی اور بہتر چیز مل جانے کی صورت میں، لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اس دعا میں جو تربیت کا اہم ترین پہلو ہے، جو ہمارے لیے درس ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم مومنین کے لیے دعا کریں گے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرو، روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ انسان جب دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے تو خداوند متعال وہ دعا اس کے حق میں قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر میں خود اپنے لیے دعا مانگوں، مجھے یقین نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی دوسروں کے لیے دعا مانگے تو خداوند متعال وہی دعا اس کے حق میں قبول کرتا ہے، مستجاب ہو جاتی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگو گے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو مصلی پر بیٹھ کر، جائے عبادت پر بیٹھ کر دوسروں کے لیے دعا کرے گا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ دن میں جا کے ان کو کوئی تکلیف دے گا۔ جو غیر موجودگی میں دعا کرے گا وہ موجودگی میں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ انسانوں کی تربیت ہو رہی ہے، دوسروں کا احساس ہو، دوسروں کا خیال ہو۔ یہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا اور روزے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح روزے کا فلسفہ یہ ہے، روزے کو واجب کیا گیا ہے اور اس کی حکمت ایک یہ بیان کی گئی ہے تاکہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، دوسروں کی غربت کا احساس ہو، یہی چیز دعا میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے، یہ روزے میں اور دعا میں مشترکہ باتیں ہیں جو ان دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ کیا ہی بہتر ہے کہ انسان دعا میں خدا کو پہچانے. یعنی دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا میں انسان کو خدا شناسی نصیب ہوتی ہے, انسان خدا کو پہچانتا ہے, اسے قادر مطلق جانتا ہے, اسے بے نیاز مانتا ہے, خود کو محتاج مانتا ہے. در حقیقت دعا میں جو دو عظیم درس پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دعا میں خدا شناسی بھی ہے اور خود شناسی بھی ہے. دعا کے ذریعے سے انسان خدا کو پہچانتا ہے, اس کی عظمت کو, اس کی قدرت کو, اس کی بے نیازی کو, اور وہاں پر خود کو پہچانتا ہے, اپنی عاجزی کو, اپنی بے بسی کو, اپنی محتاجی کو. خدایا تو رازق ہے, میں محتاج رزق ہوں, تو باقی ہے, میں فانی ہوں. اس طرح دعا کے ذریعے سے انسان خدا شناسی اور خود شناسی کا علم حاصل کرتا ہے, خدا کو پہچانتا ہے, خود کو پہچانتا ہے. جتنا خدا کو پہچانتا ہے اتنا ہی خود کو پہچانتا ہے. جتنا عظمت خدا اس کے سامنے آشکار ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کی اپنی محدودیت, محتاجی عیاں ہوتی جاتی ہے. اور دعاؤں میں بھی کیا بہتر ہے کہ انسان منقولہ دعائیں پڑھے, معصورہ دعائیں پڑھے. خداوند متعال کسی زبان کا محتاج نہیں ہے, جس زبان میں بھی خدا کو پکارا جائے خدا سنتا ہے. لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگی جائے جو آئمہ معصومین علیہ السلام کی زبانی صادر ہوئے ہوں. جو الفاظ میرے ہوں, میرے ذہن کی ایجاد ہوں, میری حالت اور کیفیت کو بیان کر رہے ہوں, ان میں اتنی تاثیر نہیں ہو سکتی بنسبت ان الفاظ کے جو معصوم کی زبانی صادر ہوئے ہوں, ان میں وہ گہرائی نہیں پائی جاتی. تو بہت بہتر ہے کہ انسان منقولہ دعائیں پڑھے, معصورہ دعائیں پڑھے, وہ دعائیں جو آئمہ علیہ السلام کی زبانی منقول ہیں. ایک فرصت ہے ماہ مبارک رمضان کے انسان آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں سے مانوس ہو, ان دعاؤں سے استفادہ کرے, فیضیاب ہو, بہرہ مند ہو, اور ان کے ذریعے سے اپنے مطالب کو خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کرے. اس مقدمے کے بعد ماہ مبارک رمضان اور دعا کے تعلق کو بیان کرنے کے بعد, روزے اور دعا کے تعلق کو بیان کرنے کے بعد, دعا میں موجود حکمتوں کو جاننے کے بعد, خدا دعا میں خدا شناسی ہے, خود شناسی ہے, انسان کا خدا سے گہرا تعلق ہوتا ہے. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں رشتہ داروں کے لیے کون سی دعائیں کی ہیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ ان دعاؤں میں ہماری تربیت کا پہلو پوشیدہ ہے, ان دعاؤں سے ہماری تربیت ہوتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کو کیونکہ تبلیغ کا ایسا موقع نہیں مل سکا جیسا دوسرے آئمہ علیہ السلام کو میسر ہوا, تو آپ علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی. یہ ایک منفرد اور یگانہ پہلو تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. عزیزان من, صحیفہ سجادیہ کی قدر کو جانیے. یہ عظیم خزانہ جو خداوند متعال نے ہم اور آپ کو عطا کیا ہے, اس کی عظمت کو پہچانیے. کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی مومن کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے امام کی دعاؤں کے اس عظیم ذخیرے کو ایک مرتبہ پڑھ سکے. یہ ایک امام معصوم کے حق میں کتنی جفا ہے کہ جس کا ہم ہر وقت ورد کرتے ہیں، جس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اس کی تعلیمات سے اتنے نا آشنا ہوں، جبکہ یہی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ جب مصر کے عظیم مفتی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس خزانے کو آپ نے کہاں چھپا رکھا تھا، آخر کیوں ہم اتنی صدیوں سے اس خزانے سے ناآشنا رہے اور اس دریائے بے کراں سے بہرہ مند نہیں ہو سکے۔ اگر ہم آئمہ علیہ السلام کے فضائل تو پڑھیں، ان کی عظمت کا اقرار تو کریں، لیکن ان کی تعلیمات سے بہرہ مند نہ ہوں، تو ہماری مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو لبے دریا کھڑے ہو کر اپنی پیاس کا نوحہ پڑھے اور پیاس پیاس پکارتا رہے، اور لوگ اسے کہیں کہ تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو اور اس دریا سے فیضیاب نہیں ہو رہے۔ ہماری مثال بھی بالکل اسی طرح ہوگی کہ ہمیں معرفت کا ایسا بے کراں سمندر نصیب ہے اور ہم ہیں کہ اس سے بہرہ مند نہیں ہوتے، فیضیاب نہیں ہوتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کا یہ انداز اپنایا کہ دعاؤں کی صورت میں ان کی تربیت فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس عظیم و شان دعا جو کہ صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جو دعا اپنے والدین کے لیے کی ہے، خداوند متعال کے بعد، انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کے بعد اگر انسان پر کسی کا حق ہے تو وہ اس کے والدین ہیں۔ سب سے پہلے خود خدا کا حق ہے، ہادیان برحق کا حق ہے، پھر ان کا حق ہے جو وسیلہ بنے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ سکیں، اس دنیا میں ہمارے وجود کا مادی ذریعہ بننے والے ہمارے والدین ہیں، اور اتنے عظیم ہیں کہ خداوند متعال نے ان کے شکر کو اپنا شکر قرار دیا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے انشکر لی والے والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ امام رضا علیہ السلام کی منقول روایت میں ہمیں ملتا ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو خداوند متعال نے اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو گویا وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے منعم، چھوٹے احسان کرنے والے، چھوٹے محسن کا شکریہ ادا نہ کر پائے، تو وہ کیوں کر بڑے منعم کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس آیہ مجیدہ میں یہ گہرا راز پایا جاتا ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کرو، یہ سبب بنے گا کہ تم خدا کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق پیدا کر سکو۔ انسانی اجتماع کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ وہ مرد اور عورت ہوتے ہیں جو رشتہ ازدواج کی بنیاد پر ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور پھر خدا انہیں متعال انہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد کی پہلی اینٹ شادی کے ذریعے سے رکھی جاتی ہے اور اسی سے یہ خاندان پھلتا ہے، پھولتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر ایک بہت بڑی آبادی کا ذریعہ بن جاتا ہے والدین۔ تو آئیے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی اس نورانی دعا کے چند جملات کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس میں موجود کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک دودھ بھیجیے محمد والے محمد پر۔
اللہم صل علی محمد
دعا کے چند جملات کی تلاوت سنی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس عظیم الشان دعا کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام سے کرتے ہیں. درود بھیجی محمد و آل محمد. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں آپ کو کثرت سے دعاؤں میں درود اور صلوات کی زیارت ہوگی. مخصوصاً اس دعا میں اگر ہم اس نقطے کی طرف بھی توجہ کریں تو بے جا نہیں ہوگا. یہ دعا والدین کے لیے دعا ہے اور اس میں اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام آغاز ہی درود کے ذریعے سے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے جد امجد اور والد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دعا میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ گویا کہ اس میں آپ اپنے آبا اور اجداد کا تذکرہ کر رہے ہیں, اپنے جد بزرگوار کو یاد کر رہے ہیں. ویسے بھی ہماری روایات میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باب ہیں. اس دعا میں مخصوصاً صلوات کو ہم اس انداز سے بھی لے سکتے ہیں کہ ابتدا میں ہی امام علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہم صل علی محمد عبدک, عبدک کی صفت یہاں امام زین العابدین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم و شان فضیلت معراج کا تذکرہ جب قرآن مجید نے کیا ہے, وہاں بھی جس صفت کو بیان کیا ہے وہ عبد ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی. یعنی در حقیقت اس دنیا میں ربوبیت کے بعد اگر کوئی عظیم و شان درجہ ہے تو وہ عبودیت کا درجہ ہے. اور دلچسپ بات ہے, ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبودیت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں تشہد میں, لیکن پہلے کس کا ذکر کرتے ہیں؟ عبودیت کا تذکرہ کرتے ہیں. پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ عبودیت وہ تعلق ہے جو ان ذوات قدسیہ کا خداوند متعال کے ساتھ ہے. یعنی ان کا خدا سے رشتہ عبودیت کا ہے, یہ عبد ہیں, خدا معبود ہے، اور عبودیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی عابد ہو ہی نہیں سکتا. اول العابدین یہی ہے، ان کا خدا سے تعلق عبودیت کا ہے، لیکن ان کا بندوں سے تعلق، مخلوق سے تعلق، انسانوں سے تعلق رسالت کا ہے. یعنی رسالت وہ تعلق ہے جو ان ذوات قدسیہ کا مخلوق کے ساتھ ہے، کہ یہ خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں مخلوق کے پاس. تو ظاہر ہے کہ جب دو رشتے ہوں، ایک رشتہ جو خدا سے ہو اور ایک رشتہ جو مخلوق سے ہو، تو پھر سزاوار یہی ہے کہ پہلے اس رشتے کی بات کی جائے جو خداوند متعال کے ساتھ عبدوں کا. یہاں امام زین العابدین علیہ السلام یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد کون جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں. پہلے عبودیت کی بات کی، کیونکہ عبودیت وہ رشتہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا، یہ ذوات قدسیہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن خدا خدا ہے، مخلوق مخلوق ہے. اگر ہم اس نزاکت کو نہیں سمجھ پائے تو تمام تعلیمات بیکار ہو جاتی ہیں. توحید پہلا زینہ ہے تمام عارف، پہلے اسے مانو پھر دوسرے، پہلے خدا کی بات ہے پھر ان کی بات، پہلے معبود پھر عبد. یہ عبد ہے، خدا کے مقابلے میں یہ عبد ہے. ہاں ہماری بنسبت بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، لیکن اس کی بنسبت بندے ہیں، اور یہ بندگی ان کا عظیم ترین کارنامہ ہے. عبد و رسول پر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے بعد اہل بیت کی بات آتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اور ہم جب درود پڑھتے ہیں تو درود میں جب تک آل کا تذکرہ نہ کریں تو درود مکمل نہیں ہوتا. جب یہ آئے مجیدہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لوگ آئے، یا رسول اللہ کیسے درود بھیجیں آپ پر؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علامہ نقیل، کہ میرے ساتھ میری آل کا تذکرہ کیا کرو، اور جب تک آل کا تذکرہ نہیں ہوتا یہ درود کامل نہیں ہوتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ بھلے درود مستحب ہو لیکن نماز میں درود واجب ہے، تشہد میں. اہل بیت کا تذکرہ، وَخْصُصْهُمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَسَلَامِكَ. یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے ہے، مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ و خداوند متعال انہیں غری کے رحمت فرمائے، ان کی چند عظیم یادگار چیزیں ہیں ہمارے پاس. ان میں سے ایک نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ اور ایک صحیفہ سجادیہ کا اردو ترجمہ، جس کے بارے میں ادباء دہر یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ترجمہ نہیں کیا جا سکتا تھا. گویا بعض یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام اردو میں خطبہ دیتے تو شاید یہی الفاظ استعمال کرتے. تو روزے میں ان کے لیے یہ دعا بھی ہو جائے، اور انہیں بہترین رحمت، برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز بخش محمد و آل محمد کو. تو یہ دعا کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام اور اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ. پھر آتی ہے والدین کی بات. ابھی میں نے عرض کیا کہ پہلے روحانی والدین، ان پہ رحمت نازل کرنے کی، ان پر رحمت نازل کرنے کی درخواست کی گئی، پھر اپنے جسمانی والدین، مادی والدین کے لیے امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. وقصص اللہم والدیا بالکرامت لدیک والصلاۃ منک یا ارحم الراحمین. اور اے معبود، میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما. یعنی امام علیہ السلام اپنی والدین کے لیے مخصوص رحمت کا سوال کر رہے ہیں. دعاؤں میں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ پہلے تو سب کے لیے دعا کرو، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرو، سب کو دعا میں شریک کرو، حتیٰ کہ آپ اگر سورہ حمد پڑھتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں اہدنا، ہم سب کو، یعنی فقط خود کو نہیں دیکھتا. دعا کا لطف ہی یہی ہے کہ دعا انسان کو خود غرضی سے نکالتی ہے. ہماری بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات اس خود غرضی کی وجہ سے، جب انسان خود غرض ہو جائے اور اپنے علاوہ کسی کو نہ دیکھے تو یہ انسان معاشرے کے لیے خطرناک بن جاتا ہے. صرف میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میرا گھر، میری اولاد، میرا، فقط میں. یہ دعا انسان کو اس منیت سے، اس فقط خود بینی سے، صرف خود کو دیکھنے سے، خودی کے خول سے نکال کر اس قطرے کو سمندر سے متصل کر دیتی ہے. صرف خود کو نہ دیکھو. تو ایک تو یہ کہ سب کے لیے دعا کرو، اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کا عظیم و شان جملہ ہے کہ استوسعوا رحمت اللہ، خدا کی رحمت سب کے لیے طلب کرو، صرف اپنے لیے نہ مانگو. انشاءاللہ خداوند متعال ہم اور آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے فیضیاب فرمائے، زیارت نصیب ہو. آپ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں زیارت نامہ اٹھاتے ہیں. زیارت نامہ پڑھنے سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ خدایا میں زیارت کر رہا ہوں اپنی طرف سے، فقط اپنی طرف سے نہیں، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، جتنے رشتہ دار ہیں، جن جن کا مجھ پر حق ہے، ان تمام کی طرف سے زیارت کر رہا ہوں. اور یہ روایت میں آیا ہے کہ اگر تم سب کے لیے دعا کرتے ہو، یا یہ جو زیارت میں سب کو شریک کیا جا رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے فقط اپنی طرف سے زیارت کی تو اتنا ثواب ملے گا. مثلا اگر مثال کے طور پر اگر ایک کلو ثواب ملنا ہے تو پورے کا پورا ایک کلو مجھے ہی ملے گا، لیکن اگر میں نے 100 نام لے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلو اگر 1000 گرام ملنا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فقط 10 گرام ملیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ مادی حساب ہم اور آپ کے پاس ہے. ہم اور آپ کے پاس اگر چیز تقسیم ہوتی ہے تو محدود ہو جاتی ہے، لیکن خدا کے ہاں اس طرح کی کوئی محدودیت نہیں ہے. اب اگر یہ والدین کے لیے دعا ہے تو یہ روایت بھی سنتے جائیں کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی طرف محبت، پیار کی نگاہ سے نظر کرتی ہے تو خداوند متعال اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک محبت بھری نظر کا ثواب ایک حج جتنا ہے. ہو سکتا ہے وہاں کوئی ہم جیسا مادی اور تنگ نظر انسان بیٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یا امام اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اجل، خدا اسے بہت بلند و بالا ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر 100 مرتبہ دیکھا تو خدا اتنا ثواب اسے نہیں دے سکتا. نہیں، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو خدا اسے 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ محدودیت ہمارے پاس ہے، وہاں ایسی کوئی محدودیت نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے رحمت کو وسیع کرو. ایک تو یہ ہے کہ سب کے لیے دعا، البتہ پھر بھی مخصوص دعا بھی ہونی چاہیے. اگر یہ سب دعا، اگر حکم یہ سب کے لیے دعا، تو پھر امام علیہ السلام الگ دعا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ پھر والدین کے لیے الگ دعا کیوں؟ اولاد کے لیے الگ دعا کیوں؟ اپنے ماننے والوں کے لیے الگ دعا کیوں؟ ہاں، عمومی رحمت بھی ہے خدا کی، عام دعائیں بھی ہونی چاہیے، خدا کی رحمت خاصہ بھی ہے، مخصوص دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ یہاں امام علیہ السلام اپنے والدین کے لیے مخصوص رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ دعائے کمیل میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، اپنے لیے جب انسان دعا کر رہا ہے تو خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے وہ عظیم ترین درجہ عطا فرما جو تو اپنے بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ خصوصی دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ یا امام علیہ السلام والدین کے لیے خاص دعا طلب کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں اپنے والدین کے لیے رحمت طلب کر رہے ہیں وہاں خداوند متعال کی رحمت کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ جہاں رحمت کا سوال کیا جا رہا ہے وہاں خداوند متعال کی صفت رحمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جب دعا مانگو تو آداب دعا یہ ہیں کہ جو چیز مانگنا چاہتے ہو، جو تمہاری دعا ہے، خدا کے اسی نام کا انتخاب کرو، اسی کے واسطے سے دعا مانگو۔ اگر رزق کا سوال کر رہے ہو تو خدا کو خیر الرازقین کہو۔ رحمت طلب کر رہے ہو تو فرمایا یا ارحم الراحمین، اس طرح کی صفات آپ کو قرآن مجید میں بھی نظر آئیں گی اور صحیفہ سجادیہ میں نظر آئیں گی۔ یہاں سے آپ یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کا اور قرآن کا، یا نہج البلاغہ کا اور قرآن کا سر چشمہ ایک ہی ہے، یہ دونوں علم الہی سے سیراب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انداز بھی ایک جیسا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب مخصوص دعا اور رحمت طلب کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ و الہمنی علما ما یجب لہما علیہ الہاما۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ جتنا آپ درود بھیجیں گے، جتنا آپ محمد و آل محمد پر رحمت طلب کریں گے، اتنی ہی زیادہ رحمت آپ کو ملتی چلی جائے گی، اتنا ہی آپ کی دعاؤں میں قبولیت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، احتمال بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر درود کی بات آ رہی ہے، اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں، والدین کے حقوق واجب ہیں، کون سے حقوق ہیں؟ انشاءاللہ آئیں گے، کیسے ادا ہوں؟ امام نے اس دنیا میں بتایا، اس دعا میں بتایا ہے، کیا کروں میں کہ یہ حق ادا ہو سکے؟ کیا ادا ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی بتایا ہے۔ یہ نہ سمجھو کچھ خدمت کر کے تم سمجھ لو کہ ان کا حق میں نے اتار دیا، میں ان پر احسان کر رہا ہوں، نہیں۔ اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم بذریعہ الہام عطا کر، میرے ذہن میں نقش ہو جائے، بالواسطہ نہ ہو، بلا واسطہ الہام کے ذریعے سے مجھے ان کے حقوق کی معرفت عطا فرما۔ کیونکہ جہاں پر دیکھیں واسطہ آ جاتا ہے وہاں پہ تھوڑی کمی بیشی کا احتمال رہتا ہے واسطہ ہو جائے تو، مگر یہ کہ واسطہ معصوم ہو اور بات ہے۔ ہم جو کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے کیونکہ واسطہ معصوم ہے، لیکن جہاں دوسرے وسائط آ جائیں وہاں احتمال ہے بات کچھ سے کچھ بن جائے، خصوصاً اگر واسطے بڑھتے چلے جائیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ اپنی زندگی میں تجربہ کیجئے گا، یہاں اگر چند افراد بیٹھے ہیں، آپ تجربہ کریں، پہلے فرد کو کوئی ایک علمی بات بتائیں، کوئی علمی مسئلہ بتائیں، سادی سی بات نہیں کہ آج بارش ہو رہی ہے، نہیں، کوئی علمی اہم بات، پیچیدہ ہو تھوڑی سی، پھر اس کو کہیں کہ یہ دوسرے کو بتائیں، پھر دوسرے سے کہیں کہ آپ تیسرے کو بتائیں، تیسرے سے کہیں وہ چوتھے کو بتائیں، چوتھے سے کہیں وہ پانچویں کو بتائیں، پانچواں چھٹے کو، ساتویں کو، آٹھویں کو، نویں کو، دسویں کو۔ بات جب دسویں تک پہنچے اور پھر آپ جا کر اس دسویں سے پوچھیں کہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے پہلے فرد کو کچھ بتایا تھا، دسویں تک پہنچتے پہنچتے بات کچھ سے کچھ بن گئی ہے۔ جتنے واسطے کم ہوں اتنی یہ مشکلات کم ہوتی ہیں، اتنا علم کا اطمینان زیادہ ہوتا ہے، جتنے واسطے بڑھ جائیں اتنے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے نقطہ کہ کوشش کریں ہم کہ ہم اپنے مسائل کو جتنا ہو سکتا ہے بلا واسطہ حل کریں۔ آخر کیوں ہم واسطے بنائیں؟ جب واسطے آتے ہیں نا پھر باتیں وہیں سے بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعد میں جب بات حل ہو جاتی ہے پتہ چلتی ہے میں نے اسے کچھ کہا تھا، اس نے اسے کچھ بتایا، اس نے اسے کچھ بتایا، کچھ سمجھا، پتہ نہیں کیا سے کیا بات گیا۔ الہام عطا کر میرے دل پر یہ چیزیں نقش ہو جائیں، یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں، میں ان کا اطمینان پیدا کر لوں۔ بس اوقات میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوتا۔ اگر مجھے اللہ کے کلام کا، ان آیات کا اطمینان ہو تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کی نافرمانی کروں؟ اطمینان حاصل نہیں ہوا، زبانی پڑھ لیا ہے، ذہن سے یہ الفاظ گھما لیے ہیں لیکن یہ الفاظ ابھی دل تک نہیں پہنچے، نقش نہیں ہو پائے۔ ایسی تعلیم جو نقش ہو جائے، میں ان کے اہمیت کو سمجھوں، ان کے حقوق کو سمجھوں اور پھر ان کے ادا کرنے کی کوشش کروں، ایسا علم جو عمل کا ذریعہ بنے، ایسا علم جو مجھے عمل کے لیے آمادہ کرے، ایسا۔ اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاست میرے لیے مہیا فرما دے جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، پھر جو مجھے بذریعہ الہام بتائے اس پر کار بند رکھ۔ اچھا، ان دعاؤں کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے، آپ جتنی بھی دعائیں پڑھیں گے نا اس میں بندہ خدا سے کہہ رہا ہے خدایا مجھے یہ توفیق دے دے، یہ توفیق دے دے، یہ توفیق دے دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فقط دعا کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا مسائل تب ہوں گے جب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ بلا شک عمل کی بنیادوں پر مشکلات حل ہوں گی، لیکن یہ دعا بھی کوئی کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ ان دعاؤں میں جو اہم ترین نقطہ مضمر ہے، کیوں خدا سے کہہ رہے ہیں توفیق دے، خدا سے، خدا سے، اس لیے کہ بندہ خود کو مستقل نہ سمجھے۔ جہاں بندے نے خود کو مستقل سمجھنا شروع کر دیا وہیں سے بندے کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، مغرور ہو گیا، وہ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، علم عندی۔ جہاں انسان خدا کو نہ دیکھے فقط خود کو دیکھے وہاں انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تربیت یہ ہو رہی ہے کہ خبردار کبھی بھی خود کو خدا سے جدا نہ کرنا۔ جس دن تم نے خود کو خدا سے جدا سمجھ لیا، مستقل سمجھ لیا، تمہارے زوال کا آغاز ہو جائے گا۔ علم بھی عطا کر اور عمل کی توفیق بھی تو ہی عطا کر، یعنی جسے اگر تو توفیق عطا نہ کرے مجال ہی نہیں کہ کوئی عمل کر سکے۔ دعا اور عمل، علم اور عمل، دونوں کی توفیق خدا سے، یہ توحیدی نقطہ نظر یہی ہے۔ اگر ہم توحید پرست ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ فقط خدا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ اس کے بغیر علم حاصل کر سکتا ہوں، نہ اس کی توفیق کے بغیر اس علم کو عملی جامہ پہنا سکتا ہوں۔ علم بھی تو ہی عطا کر، ثم مستعملنی، پھر علم کے استعمال کا طریقہ کار اور استعمال کا انداز بھی تو ہی بتا۔ ووفقنی لنفوذ فیما تبصرنی من علمہ، اور اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ حتی لا یفوتنی استعمال شیئن علمتنی، ولا تثقل ارقانی عن الحفوف فیما الہمتنی، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی ہیں کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے۔ اگر میں خود سے عمل کرنے لگ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو پہلے میرے علم میں تھیں، جب میں نے اس علم کو عمل کا جامہ پہنانا شروع کیا تو کچھ چیزیں رہ جائیں گی، اور ہوتا ہے۔ انسان جب کوئی نقشہ بناتا ہے تو کچھ بنتا ہے، لیکن جب اس نقشے کو عملی جامہ پہنانے لگتا ہے تو عمل میں کوئی اور چیز بن جاتی ہے، کیونکہ عمل کے وقت ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ خدا سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ عملی جامہ پہناتے وقت بھی وہ جامع نظر مجھے عطا فرما، تاکہ میں بے کمی کاستی کے مکمل طور پر انہیں عملی جامہ پہنا سکوں۔ اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز میرے علم میں ہے، میں نے کرنا شروع بھی کر دیا لیکن تھک جاتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے یہ کام کرنا تھا، میں نے شروع بھی کیا، لیکن انسان ہوں، محدودیت ہے، تھکاوٹ کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن خدایا تو ہی توفیق دے سکتا ہے، سب سے پہلے کہ تو علم دے کہ ان کے واجبات کیا ہیں، پھر مجھے یہ بھی بتا کہ ان کو میں ادا کیسے کر سکتا ہوں، اور پھر جب میں ان کو ادا کرنے لگوں، عملی جامہ پہنانے لگوں تو میرے اعضاء اور جوارے تھکنے نہ پائیں کہ میں اپنی ذمہ داری کو کامل کیے بغیر چھوڑ دوں۔ یہ تمام درجات انسان خدا سے سوال کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ ان تمام مراحل میں انسان کو خدا کی طرف دیکھنا چاہیے اور خدا سے طلب توفیق کرنی چاہیے۔ کیا امام علیہ السلام کی معرفت بھری باتیں ہیں۔ پھر درود بھیج رہے ہیں، آپ بھی مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآله كما شرفتنا به، وصل على محمد وآله كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی طرف انتساب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا کہ یہ اہل بیت محمد ہیں۔ لہذا اہل بیت نے جب بھی تعارف کروایا ہے خود کو نسبت دی ہے رسول اللہ کی طرف۔ رسول اللہ تمام فضیلتوں میں اصل ہیں، سرچشمہ ہیں، اہل بیت کے تمام فضائل رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے ہیں، انہی سے حاصل شدہ ہیں۔ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہمارا حق مخلوقات پر قائم کیا ہے۔ اہل بیت کا حق ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ۔ یہ حق کیسے قائم کیا گیا ہے؟ رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے مخلوقات پر تو نے ہمارا حق قائم کیا ہے۔ تو کرنے کے بعد پھر اپنے والدین کی طرف آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے اللہ، اللہم اجعلنی احابہما حیبت السلطان العسوف وابرہما بر الام الرؤوف۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے۔ اگر ایک رعیت ہو، ایک عام بندہ ہو، سادی عوام میں سے، وہ بادشاہ کے سامنے جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے بادشاہ کی۔ وہ خدا نہ کرے وہ بھی اس زمانے کے بادشاہ، جو ان کی زبان سے نکل جاتا تھا وہ حرف آخر ہوتا تھا، اس لیے لوگ جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اور کچھ کہنا بھی ہوتا تھا تو پہلے امان طلب کرتے تھے، جان کی امان پر۔ تو پھر یہ عرض کرو، ایک ہیبت ہوتی تھی بادشاہوں کی۔ فرما رہے ہیں ایک مثال کے طور پر، جس طرح لوگ بادشاہوں کے ہاں جا کر کہ ہیبت محسوس کرتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں، کہیں کوئی ایسی بات زبان سے نکل نہ جائے، کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھوں، کہیں ان کو ناراض نہ کر بیٹھوں، کہیں ان کی ناراضگی کا سبب نہ بن جاؤں۔ خدایا مجھے میرے والدین کی ایسی ہیبت عطا فرما کہ میں ان کا اتنا خیال رکھوں، مجھے ہر وقت یہ ڈر رہے کہ کہیں میری کسی بات کی وجہ سے، کسی میرے عمل کی وجہ سے، میرے رویے اور کردار کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایسی ہیبت ان کی میرے دل میں مجھے عطا فرما، اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے۔ دیکھیں انسان عام طور پر ان دو جذبات اور احساسات کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے۔ بہت سارے کام انسان کے ڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے کرتا ہے، اور بہت سارے کام انسان شفقت، رحمت اور احساس کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ دو جذبے ہیں جو خدا نے متعال نے رکھے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ خدا یہ دونوں احساسات مجھے والدین کی بنسبت عطا کر، یا تو میں ڈر کی وجہ سے ان کا اتنا خیال کروں کہ ان کی نافرمانی نہ کروں، ان کو تکلیف اور اذیت نہ دوں، یا محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے ان کا اتنا خیال کروں کہ ان کی ہر ضرورت کا مکمل خیال کروں اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو مجھ سے۔ کیا ظریف اور دقیق تعبیریں ہیں جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس دعا میں استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ روزے میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کا خدا سے رابطہ گہرا ہو جاتا ہے۔ انسان کا جب خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے تو بندہ اپنی عاجزی کی وجہ سے، اپنی محدودیت کی وجہ سے دست بدعا ہو جاتا ہے اور خدا سے دعا کرنے لگتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عظیم الشان نورانی دعائیں جہاں ہمیں ماہ مبارک رمضان کے دنوں کو نورانی بنانے کے لیے مؤثر ہیں، وہاں ہماری عملی زندگی کی عملی تربیت میں بھی مؤثر ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کل ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارے دلوں میں روز بروز قرآن اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ خدایا ہمیں قرآن کی نورانی آیات اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے روزے کو حقیقی روزے داروں کا روزہ قرار دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے مرحومین کی، مخصوصاً جو والدین ہمارے مرحوم ہو چکے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بہت سارے مومنین ہم سے آپ سے التماس سے دعا کرتے رہتے ہیں، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرما، مسافرین کا سفر بے خطر فرما، ہم سب کو حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد۔